شہید اسماعیل ہنیہ کا آخری انٹرویو۔ تحریک حماس فلسطین کے رہنما شہید اسماعیل ہنیہ اور جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما زیاد نخالہ نے ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی، اور اس موقع پر انہوں نے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد ان دونوں شخصیات نے خامنائی ڈاٹ آئی آر کے دفتر میں ایک مشترکہ انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کا اردو ترجمہ ڈبنگ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔
الحاج اسماعیل ہنیہ اور الحاج زیاد نخالہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ ایسے وقت میں جب طوفان الاقصیٰ آپریشن شروع ہوئے تقریباً 10 ماہ گزر گئے ہیں، مزاحمتی محاذ کے ایک دوسرے بازو نے تل ابیب کے مرکز پر حملہ شروع کیے اور بڑی حد تک صہیونیوں کو سمندری محاصرے میں لے لیا۔ یمن کے آپریشن اور شمالی محاذ پر کارروائیوں کے نتیجے میں اس علاقے کی صہیونی بستیاں خالی ہو رہی ہیں اور اسرائیلی فوج کو شکست کا سامنا ہے۔ حالیہ جنگ اور محاصرے کے 10 ماہ بعد مزاحمت کی طاقت میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر جنگ جاری رہی تو مختلف محاذوں پر مزاحمت کا اگلا قدم کیا ہوگا؟
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایتا نوجہ،
سب سے پہلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مرکز سے فلسطینی عوام اور غزہ، مغربی کنارے اور دوسری تمام جگہوں پر ان کی شجاعانہ مزاحمت کو سلام کرتا ہوں، اور اسی طرح ان تمام مزاحمتی محاذوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو طوفان الاقصیٰ کے حامی اور ہمارے عوام اور ہماری مزاحمت کے مددگار ہیں۔ بلا شبہ مزاحمت کے مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی طاقت کے پیچھے 3 اہم عنصر ہیں۔ پہلا عنصر ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس سرچشمے سے نکلنے والی ایمانی اور جہادی شخصیت ہی ہے جس نے مزاحمت کو میدان میں استقامت کی طاقت، قربانی، صبر اور اس راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت فراہم کی۔ دوسرا عنصر فوجی تیاری ہے۔ طوفان الاقصیٰ آپریشن سے پہلے مزاحمتی محاذ نے ایک طویل عرصے سے اپنی آمادگی کے ذریعے اپنے اندر توانائیاں ایجاد کی اور انہیں بڑھایا اور ضروری وسائل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تاکہ یہ جنگ اور تاریخی معرکہ شروع کر سکے، جنگ کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری اور دشمن کی طاقت کے توازن میں بڑا فرق ہے، لیکن مزاحمت کی داخلی صلاحیتیں اور مزاحمتی محاذ کی مدد نے اس راستے کو جاری رکھنے میں مدد کی۔ اور تیسرا عنصر اسٹریٹجک اتحاد ہے۔ اس مزاحمت نے اپنے تعلقات کو مزاحمتی محاذ، قوم کے افراد کے ساتھ اور قوم میں اور اس خطے میں اپنی اسٹریٹجک گہرائی کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے ہیں، چاہے وہ لاطینی امریکی ممالک ہوں یا روس، چین اور جنوبی افریقہ جیسے دیگر مقامات پر ہوں۔ ان تمام عوامل نے مزاحمت کے لیے، مقاومت کے لیے سلامتی کونسل اور دیگر جگہوں پر سیاسی سہارے پیدا کیے ہیں۔ لہذا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ تینوں پہلو، یعنی ایمانی، عسکری و فوجی اور سیاسی پہلو یعنی اسٹریٹجک اتحاد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مرہون منت ہے جو اس شجاعانہ مزاحمت کا لازوال منبع ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان، یمن، عراق میں مزاحمتی محاذوں نے جو کچھ کیا ہے، مقاومت نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اور یمن کے انصار اللہ برادران کی طرف سے تل ابیب کو ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانا، فلسطین کے باہر سے صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں ایک اچھی اور نئی تبدیلی لا چکا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہم ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن لمحے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس فتح یابی کے لیے ایک بہترین موقع ہے انشاءاللہ۔ حالانکہ ہمارے سامنے کچھ چیلنجز موجود ہیں جو آسان نہیں ہیں، خاص طور پر غزہ میں ہمارے عوام کے حالات، قتل عام، نسل کشی، جنگ، تباہی، آوارہ وطنی اور جو کچھ دشمن غرب اردن میں کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم فتح کی طرف، فتح کے راستے پر بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے۔
میں الحاج زیاد نخالہ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمت طوفان الاقصیٰ کے آغاز کے دنوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو اس محاذ کی بڑھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر مختلف میدانوں میں مزاحمتی محاذ کے اگلے اقدامات کیا ہوں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولاً ثبات المقاومہ،
سب سے پہلے مزاحمت کی طاقت جو 10 ماہ سے جاری ہے اور انشاءاللہ فتح تک جاری رہے گی، اسلامی اور قرآنی فکر و بنیاد پر مبنی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جتنی طاقت اور تیار بندے ہوئے گھوڑے ممکن ہو ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ سب سے پہلے قرآن اور اسلامی ثقافت کی بنیاد پر صحت مند اور مضبوط روش کے ذریعے معاشرے کی تیاری، دوسرے نمبر پر مزاحمتی فورسز کی مناسب آمادگی، اور جنگ اور جہاد کے لیے ان کی مناسب تیاری۔ یہ دو بنیادی نقطے ہیں۔ میدان میں فلسطینی معاشرے اور مزاحمت کی استقامت کے اصل عوامل ہیں، اور مزاحمتی فورسز اور مجاہدین میدان میں مسلسل جنگ اور امتحان کی حالت میں ہیں، اور ان کی جہادی سرگرمیاں روز بروز پیش رفت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن جو روزانہ فلسطینی شہریوں، بچوں اور عورتوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتا جا رہا ہے، وہ اس دشمن کو سزا دینے کے لیے فلسطینی نوجوانوں اور مجاہدین کا بڑا محرک ہے۔ خود اپنے آپ کے اندر آپ میدان میں مجاہدین کی بہادری اور دلیری دیکھ رہے ہیں، جو 10 مہینے سے اسرائیلی فوج کے ساتھ کس طرح لڑ رہے ہیں اور ان کی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مجاہد دشمن کی گاڑیوں کی طرف بڑھے، پاپیادہ بڑھے اور بارودی سرنگیں اور بم ٹینک کی چھت پر رکھ دے، جبکہ یہ مناظر بارہا دہرائے گئے ہیں، اور بہت سے ایسے مناظر اور بھی ہیں جو میدان جنگ کی صورتحال کی وجہ سے، گھمسان کی جنگ کی وجہ سے کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ فلسطینی عوام کی یہ تاریخی استقامت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، اور فلسطینی عوام محسوس کرتے ہیں کہ خطے میں بھی ان کے اتحادی ہیں، اور یہ وہی مزاحمتی محاذ ہے جو فلسطینی محاذ کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اور صرف جنگ کے ان دنوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ اور فلسطینی مزاحمت، حزب اللہ اور عراقی مزاحمت، اور اسی طرح یمن میں ہمارے بھائیوں کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اس علاقے کی تمام قومیں مسلمان ہیں، اور ان میں باہمی اتحاد اور یکجہتی ہے، لہذا علاقے میں اسلامی موقف کا یہ اتحاد روحانی اور عملی طور پر فلسطینی قوم کی مزاحمت پر بہت زیادہ اثر انداز رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ دشمن کی شکست کے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ صہیونی معاشرے میں انتشار کے نشانات لوگوں کی نظروں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور فلسطین کے اتحاد میدان جنگ اور سیاست میں مزاحمت کے اتحاد کی علامتیں بھی واضح طور پر ظاہر ہیں۔ اور اس کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آج فلسطین میں اسلامی تحریک، فلسطین میں مجاہدین اور مزاحمتی فورسز ایک آواز ہو کر مذاکرات اور سیاست میں باہم شانہ بشانہ موجود ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مزاحمت نے، مقاومت نے فلسطینی قوم کو اسرائیل کے خلاف متحد کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ایک فتح کے بعد دوسری فتح اور مزید فتوحات، چاہے جنگ کتنی ہی لمبی ہو جائے۔
محترم جناب زیاد نخالہ، آپ نے طوفان الاقصی کے آپریشن کے بعد کئی بار رہبر انقلاب اسلامی امام خامنائی دامت اللہ سے ملاقاتیں کی ہیں، ان ملاقاتوں میں کون سا موضوع سب سے زیادہ دہرایا گیا ہے اور کس موضوع پر تاکید کی گئی ہے؟ مختلف مزاحمتی و مقاومتی محاذوں کے درمیان ہم آہنگی کے تعلق سے ان ملاقاتوں کی اہمیت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات فلسطینی مقاومت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی تشکیل، قیام اور وجود کے آغاز سے ہی فلسطینی مزاحمت و مقاومت اور عوام کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ملاقاتیں ان کے قلبی اور عقلی عقائد اور مزاحمت کے تعلق سے ان کے واضح اور علانیہ موقف، اور اسی طرح خطے میں صہیونی پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کے مخالفانہ اور مجاہدانہ موقف کی وجہ سے جاری ہیں۔ ان کے اس موقف نے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے مزاحمت کی حمایت اور آغوش پھیلا کر مقاومتی قوتوں کے استقبال میں اہم کردار ادا کیا ہے، لہذا بلا شبہ مقاومت و مزاحمت کی پوزیشن کی تقویت اور اس کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کے تاریخی نظریات اور موقف نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ فلسطین میں مزاحمت کی حقیقی حامی کے صحیح مقام پر رہے۔ اور اسی لیے ہم ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر کے بڑے اور تاریخی کردار کو فلسطینی مقاومت کی فلسطینی مزاحمت کی حمایت میں یاد رکھتے ہیں اور فلسطین میں صہیونی منصوبوں کے خلاف مزاحمتی فورسز کے اتحاد پر زور دیتے ہیں۔
محترم جناب اسماعیل ہنیہ، یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس عرصے میں کئی بار رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی سے ملاقاتیں کی ہیں، ان ملاقاتوں میں کن موضوعات پر زور دیا گیا؟ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ان ملاقاتوں کی اہمیت کیا ہے؟ مجموعی طور پر مختلف مزاحمتی و مقاومتی محاذوں کے درمیان ہم آہنگی کے سلسلے میں ان ملاقاتوں کی اہمیت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ رہبر انقلاب سے آپ کی اور جناب زیاد نخالہ کی پہلی مشترکہ ملاقات تھی۔
سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں جمہوریہ اسلامیہ ایران میں رہبر انقلاب سے بار بار ملاقات اس پوزیشن کی گواہ ہے جو رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی اور ایرانی عوام کے ذہن میں مسئلہ فلسطین کی ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ فلسطین کا مسئلہ امت مسلمہ کا ایک بنیادی اور مرکزی مسئلہ ہے، اور یقیناً کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو ایران کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی فلسطین کا مسئلہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کے ذہن میں سب سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ ان نشستوں میں ہمیشہ اس ٹکراؤ کی نوعیت اور اس سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا خطے کا مسئلہ۔ اس کے علاوہ اس صہیونی منصوبے کے مقابلے میں مزاحمت کے استحکام، پائیداری اور طاقتور بنے رہنے کے مسئلے پر بھی بات کی جاتی ہے، کیونکہ فلسطین میں مقاومت خطے اور عوام کی پہلی دفاعی لائن ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ خدا نخواستہ فلسطین میں مزاحمت کی، مقاومت کی کسی بھی قسم کی پسپائی اور شکست خطے پر اثر انداز ہوگی اور صہیونی دشمن کو اس علاقے میں نفوذ کرنے کا موقع دے گی، لہذا فلسطین میں مزاحمت کی حمایت شرعی، اسلامی، انسانی اور برادرانہ فریضہ ہے، اور اسی طرح اس کا سرچشمہ صہیونی منصوبوں سے مقابلے کی ماہیت بھی ہے، کیونکہ اس کا خطرہ صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے خطے تک پھیل جائے گا۔ اس لیے مقاومت کی حمایت کا موضوع ہمیشہ سامنے رہتا ہے کہ کس طرح اس کی حمایت کی جائے، کس طرح اسے فروغ دیا جائے، اور کس طرح اس کی پشت پناہی کی جائے، اور کس طرح اس کی مالی اور عسکری طاقت کو یقینی بنایا جائے۔ اور تیسرا موضوع ہمیشہ موضوع گفتگو رہتا ہے، اور وہ اس مزاحمت کی پشت پناہی میں مقاومت و مزاحمتی محاذ کا کردار ہے، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کس طرح استقامتی، مقاومتی محور اور مزاحمتی محاذ کے لیے زیادہ سے زیادہ ضروری صلاحیتیں فراہم کر سکتی ہے تاکہ وہ اہم کردار ادا کر سکے، اور وہ سرزمین فلسطین میں مزاحمت کی بہت اہم پشت پناہی ہے۔ اور بلا شبہ آج رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کا ایک اور مفہوم بھی پیدا ہو گیا ہے، اس طرح سے کہ فلسطین کی اسلامی تحریک کا وفد یعنی حماس اور جہاد اسلامی کا وفد ایک مشترکہ وفد تھا۔ یہ اس رشتے، اس بھائی چارے اور سرزمین فلسطین میں اسلام کے فرزندوں کے درمیان اس ایمانی و جہادی اتحاد کی نوعیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ قوم کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم متحد ہو، جس طرح آج مزاحمت و مقاومت اور اسلامی تحریک متحد ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ قوم متحد ہو۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام اہم تھا، اور رہبر انقلاب نے اس ملاقات میں مشترکہ فلسطینی اسلامی وفد کی موجودگی کو بڑی قدردانی اور فخر کی نگاہ سے دیکھا۔ آج کی ملاقات کی اہمیت اس بات میں بھی ہے کہ ہم مجلس شورائے اسلامی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی سے ہماری ملاقات جناب صدر سے ملاقات کے بعد ہوئی۔ ہم نے فلسطین میں مزاحمت کے بارے میں اسلامی جمہوریہ کے ثابت اور مستحکم موقف کی بات سنی، اور یہ بات ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ یہاں کے عہدیداران بدل سکتے ہیں، موقف بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین میں، مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں اور مقاومت کے بارے میں جمہوریہ اسلامیہ ایران کی پالیسی اٹل ہے، دو ٹوک ہے اور تبدیل نہیں ہوگی۔
آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں موقع دیا، لہذا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں فلسطینی عوام کی فتح و نصرت کی دعا کرتے ہیں۔
شکراً لکم، بارک اللہ فیکم یا شباب۔
28 جولائی 2024 کو تہران نئے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے آنے والے پوری دنیا کے مہمانوں کا میزبان تھا۔ پرانی روایت کے مطابق بعض مہمان رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کرتے ہیں۔ تاہم موسم گرما کے اس تمازت بھرے دن میں فلسطین اسٹریٹ کا ایک خاص مہمان تھا، فلسطین کے شجاع مجاہد اور پرعزم کمانڈر جناب اسماعیل ہنیہ۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
اس سے پہلے امام خامنہ ای اور برادر اسماعیل ہنیہ نے متعدد بار رہبر انقلاب کے دفتر میں ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں مزاحمت کی صورتحال بیان کی گئی اور فلسطینی مزاحمت کے منصوبوں کو آگے بڑھانے اور ان کی پشت پناہی کے بارے میں گفتگو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشکرکم علی هذه الفرصہ التي منحتموها لموقع خامنہ داتا ای آر الاعلامی باللغہ العربیہ۔ لقد التقیتم عدة مرات بقائد الثورہ الاسلامیہ الامام السید علی الخامنہ ای خلال فترة یعنی مسئولیتکم فی حرکت حماس، ما هي اہم الامور التي تم التركیز علیها خلال هذه اللقاءات؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نوجه من قلب الجمهورية الإسلامية في إيران تحية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته الباسلة في غزة وفي الضفة وفي كل مكان، كذلك نوجه التحية لجبهات المقاومة المساندة لطوفان الأقصى، المساندة لشعبنا ولمقاومته. تكرار اللقاءات مع سماحة قائد الثورة هنا في إيران هو دليل المكانة التي تحتلها قضية فلسطين في عقل القائد وفي عقل الشعب الإيراني المسلم، اعتبار أن قضية فلسطين هي قضية الأمة المركزية والمحورية. هناك قضايا كثيرة تشغل إيران بالتأكيد، ولكن قضية فلسطين هي على رأس أولويات هذه الاهتمام من قبل سماحة القائد.
نحن نغتنم أيضا وعلى عجل هذا اللقاء مع سماحتك، وأنت راعي هذه المقاومة وأنت كفيل المقاومين. سماحة القائد قال أنا كفيلكم هنا في الجمهورية الإسلامية.
دائما اللقاءات تتطرق إلى القضايا التي تتعلق بطبيعة هذا الصراع وأبعاد هذا الصراع، سواء كان على القضية الفلسطينية أو على المنطقة، وكيفية أيضا بقاء المقاومة قوية وقادرة على التصدي لهذا المشروع الصهيوني، باعتبار أن خط الدفاع الأول عن المنطقة والأمة هي المقاومة في فلسطين.
فخلال السنوات الحمد لله انتصرنا في معركة تحرير غزة، وانتصرنا في معركة الانتخابات البرلمانية وفازت المقاومة بثقة الشعب الفلسطيني، وحقق الله على أيدينا أيضا انتصارا في معركة الفرقان وحرب غزة، وأيضا انتصار في إنجاز صفقة التبادل الأسرى المحررين مقابل الجندي الأسير شاليه، تم الإفراج عن 1047.
دعم المقاومة في فلسطين انطلاقا من واجب شرعي ومن واجب إسلامي وإنساني وأخوي، هو أيضا منطلق من القراءة لطبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني، إنه هذا المشروع الصهيوني خطره لا يقتصر على فلسطين بل يتعدى إلى المنطقة.
لكن رغم هذه المؤامرة الدولية اللي تمثلت بالحصار وبحرب 22 يوما على غزة والثمن الكبير اللي احنا دفعناه، ورغم التواطؤ العربي، إلا إنه احنا استطعنا الحمد لله أن نحقق انتصارات وإنجازات مهمة جدا للشعب الفلسطيني، وأيضا مهمة لكل المسلمين في كل مكان ولكل محبي المقاومة والشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.
يبقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، شما یه فئه قلیلی هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل، او هم قابل تحقق.
لا شك كما تفضلت بان ما قامت به جبهات المقاومه في لبنان، في اليمن، في العراق، والتطور اللافت الذي قام به الإخوة في أنصار الله في اليمن باستهداف تل أبيب بمسيرة، شكل نقلة نوعية في المواجهة من خارج ساحة فلسطين مع الكيان الصهيوني.
من إخواننا في حزب الله في لبنان، وهذا المستوى من التدخل الذي يؤثر بشكل كبير جدا على الكيان وعلى المستوطنين في شمال فلسطين وعلى عدم قدرته على فتح شبهات متعددة، هذا التطور الذي حصل من إخواننا في اليمن أنصار الله، أنصار الحق، هؤلاء الإخوة الذين على بعد 2000 كيلو دخلوا بهذه القوة ثم وجهوا مسيرة وضربت في قلب تل أبيب وجعلوا تل أبيب أيضا هي منطقة استهداف وهدف عسكري. هذا تطور أيضا كبير. الإخوة في العراق بهذه المظلة التي تمثلها الجمهورية الإسلامية، الوعد الصادق.
نحن نعتقد أنه إحنا في لحظة مهمة جدا وفي لحظة فارقة، أمامنا فرصة كبيرة جدا لتحقيق الانتصار إن شاء الله، رغم أن هناك تحديات ليست سهلة أمامنا، خاصة الظروف الإنسانية لشعبنا في غزة، المذابح، المجازر، حرب الإبادة، التهجير، النزوح، وأيضا ما يقوم به العدو في الضفة الغربية.
تحقيقية التلفزيون نشون بده بعضي از مناظر اونجا رو من ده غالبا طاقت نمیارم نگاه کنم. صبر مردم غزة مسئله فلسطین رو علی رغم دشمن تبدیل کرد به مسئله اول دنیا. مقاومت فوق العاده ای که دنیا رو به تعجب وادار کرد.
لا شك ان يعني الاعتبارات التي تقف وراء قدره المقاومه على الصمود يعني يمكن التاكيد عليها في ثلاثه مرتكزات. المرتكز الاول هو المرتكز الايماني العقائدي، يعني الشخصيه الايمانيه الجهاديه التي أخذت من هذا المعين والذي منحها القدرة على الثبات في الميدان وعلى العطاء وعلى التضحية وعلى الصبر وعلى تحمل تبعات الطريق.
صبر شما در قبال شهادت فرزندانتون رو تمجید کردیم قلباً و زبانم، مشغول این آیه شریف باشید الله علیهم صلوات و رحمه.
المرتكز الثاني هو الإعداد العسكري. هناك إعداد طويل كان قبل طوفان الأقصى على مدار سنوات لفصائل المقاومة التي بنت قدراتها وطورت هذه القدرات واستطاعت أن تمتلك إمكانيات أهلتها بأن تخوض هذه المعركة وهذه الملحمة التاريخية.
من بينهم أخوين معنا، الإخوة المحررين الأخ يحيى السنوار، أمضى 25 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني وكان محكوم 430 سنة.
صحيح هناك فرق كبير جدا بين موازين القوة بيننا وبين العدو، ولكن أيضا ما امتلكته المقاومة من إمكانيات ذاتية ومن مساعدة محور المقاومة هو أهلها بأن تواصل هذا الطريق.
باين روحية وباين فكر قطعا شما فيروزي ببيني اون روزي رو كه شما قامهاي بلندي بسمتون
المرتكز الثالث هو التحالفات الاستراتيجية لهذه المقاومة في علاقاتها مع محور المقاومة، مع مكونات الأمة، مع عمقها الاستراتيجي في هذه الأمة وفي هذه المنطقة، وأيضا علاقاتها حتى مع أبعد من ذلك مع دول في سواء كانت في أمريكا اللاتينية أو في غيرها، روسيا والصين، جنوب إفريقيا. كل هذه أيضا أدت إلى إعطاء مظلات سياسية للمقاومة في مجلس الأمن في غيرها في هذا اللي هو في هذا الموضوع. أنا أعتقد هذه المرتكزات الثلاثية يعني ذات الأبعاد الثلاثة اللي هو البعد الإيماني والبعد العسكري والبعد السياسي في التحالفات الاستراتيجية كان يعني بعد توفيق الله عز وجل هو الذي يشكل المعين الذي لا ينطب لهذه المقاومة الباسلة.
امروز فلسطيني ها همين مردم مزبومي كغزة زير بار بوم دران تحمل مكنن همين ها بلندترين پرچم اسلام رو اينها در دست گرفت.
قبل ساعة ومع الحاج أبو طارق زياد النخال التقيتم بقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، ما هو أهم المواضيع التي تم بحثها خلال هذا اللقاء وما كان أهمية هذا اللقاء.
اليوم لا شك بأن اللقاء مع سماحة القائد اكتسب يعني أيضا معنى آخر، بأن وفد الحركة الإسلامية في فلسطين، وفد حماس والجهاد الإسلامي، هو وفد كان مشتركا، وهذا يعكس طبيعة هذه العلاقة وهذه الأخوة وهذا التحالف الإيماني الجهادي بين أبناء المشروع الإسلامي على أرض فلسطين.
نحن كذلك في مقاومة الحمد لله موحدة مع إخواننا في الجهاد بقية الفصائل، موحدين في الميدان، موحدين في السياسة،
وهذه رسالة أيضا للأمة، نحن نريد لهذه الأمة أن تكون موحدة، كما أن المقاومة موحدة، كما أن الحركة الإسلامية موحدة اليوم، فنحن أيضا نريد لهذه الأمة أن تكون يعني موحدة.
نحن في نقطة الآن بعد 300 يوم من الحرب، في نقطة مهمة جدا وفي لحظة مهمة جدا تتمثل من سيقطف ثمرة هذا الصمود ومن سيرسخ صورة النصر، العدو أم المقاومة؟ نحن واثقون بأن المقاومة إن شاء الله.
وأنا أعتقد أنه هذه رسالة يعني كانت مهمة، وأيضا سماحة القائد تطلع إليها بكثير من التقدير والاعتزاز، بأن وفدا فلسطينيا إسلاميا مشتركا يعني في هذا اللقاء. إن شاء الله نحن إلى طريق النصر ونحو النصر بإذن الله عز وجل.
شكرا لكم.
بداية نوجه من قلب الجمهورية الإسلامية في إيران تحية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومتها الباسلة في غزة وفي الضفة وفي كل مكان.
اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا فأنت أعلم بهما منا.
اہل مشرق اور خاص طور پر مسلمان گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ ایران کے عزیز فلسطینی مہمان کی شہادت نے لوگوں کے دلوں کو بری طرح مجروح کر دیا۔ اس کا ثبوت شہید کے جلوس جنازہ کے پروگرام میں عوام کی بے مثال شرکت ہے۔ یہ پروگرام غم و غصے، انتقام اور عنقریب فتح کی امید کے جذبے سے مملو تھا۔